shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com
قرآن فی الحلیہ اما مرن عن صاحب اللہ أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى سلمان رضي الله تعالى عنه: يا أخي اغتنم صحتك وطلاقك قبل أن ينزل بك البلاء ما لا يستطيع العباد رده، واغتنم دعوة المبتلى، ويا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيت كل تقي، قد ضمن الله عز وجل لمن كانت مساجد بيوتهم بالروح والراحة والجواز على الصلاة إلى رضوان الرب عز وجل. يا أخي ارحم اليتيم وأدنه وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأتاه رجل يشتكي قساوة قلبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك؟ قال: نعم. قال: أدن اليتيم منك وانشح رأسك وأطعمه من مالك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. يا أخي لا تجمع ما لا تستطيع شكره، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بساق الدنيا يوم القيامة الذي أتى الله تعالى فيها وهو بين يدي ماله وخلفه وماله وماله خلفه، كأنه تكفأ بالصلاة. قال له: ماله إني فقد أديت الحق الذي عليك. قال: ويجاء بالذي لم يطع الله وماله بين كتفيه فيعاشره ماله ويقول له: ويلك هلا عملت بطاعة الله عز وجل فيا، فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل. ويا أخي إني حدثت أنك اشتريت خادما، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد من الله وهو منه ما لم يقدم، فإذا قدم وجب قدم وجب عليه الإحسان. وإن أم الدرداء سألتني خادما، فأنا يومئذ مسر، فكرهت ذلك لما سمعت من الحساب. ويا أخي من لي ولك بأن نوافي يوم القيامة ولا نخاف حسابا. ويا أخي لا تغترن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا قد عشنا بعده دهرا طويلا، والله أعلم بالذي يصرنا بعده. وأخرجه ابن عساكر أيضا ابن عساكر عن محمد بن واسع كتب قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان فذكر نهره: إلا إنه لم يذكر وإن مد ذا سألتني إلى آخره كما في الكنس. امام ابو نعیم یحییٰ نے بروایت معمر نقل کیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کو خط لکھا، اے بھائی اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت سمجھیے، اس سے قبل کہ آپ پر وہ مصیبت نازل ہو کہ بندے اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور بیمار کی دعوت کو غنیمت سمجھیے، اور اے بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد آپ کا گھر ہو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں ہر نیک آدمی کا گھر ہیں، متقی آدمی کا گھر ہیں۔ تحقیق اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے اس شخص کو کہ مسجدیں اس کا گھر ہوں، رحمت کی اور راحت کی، اور کل سراج پر سے گزر کر اللہ رب العزت کے رضا مندی تک پہنچنے کی۔ اے بھائی یہ دین پر رحم کیا کر، اور اس کو اپنے قریب کر، اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھلا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جبکہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہ اپنے دل کی سختی کی شکایت کر رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یتیم کو اپنے قریب کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھلائے، کیونکہ یہ چیز تیرے دل کو نرم کر دے گی اور تو اپنی حاجت پر قادر ہو جائے گا۔ اور اے بھائی اتنا مال جمع نہ کر کہ تو اس کا شکر ادا نہ کر سکے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی تھی دنیا میں، اور وہ اپنے مال سے آگے ہوگا اور اس کا مال پیچھے بھی ہوگا، جب کبھی وہ تب سواد پر سے لڑ کھڑانے لگے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا سیدھا چل، کیونکہ تو نے وہ حق ادا کر دیا تھا جو تیرے ذمے تھا، اور اس شخص کو لایا جائے گا جس نے اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کی تھی، اس کا مال اس کے کندھوں پر ہوگا، بس اس کا مال اس کو لڑکھڑائے گا اور اس سے کہے گا کہ تیری ہلاکت، تو نے کیوں عمل نہ کیا اللہ تعالی کی فرما برداری کے ساتھ میرے بارے میں، بس وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ واویلا پکارنے لگے گا۔ میرے بھائی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک غلام خرید لیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے جب تک کہ وہ مخدوم نہ بن جائے، جب مخدوم بن جائے تو اس پر حساب واجب ہوتا ہے، اور امیدردار نے مجھ سے خادم مانگا تھا، اس وقت میں مالدار تھا لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کا حساب سن رکھا تھا۔ میرے بھائی میرے لیے اور آج کے لیے کون ضمانت دے گا جبکہ ہم قیامت کے دن کو پائیں گے اور ہم حساب سے نہیں ڈریں گے؟ میرے بھائی دھوکا نہ کھانا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، اس لیے کہ ہم آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زمانے تک جیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے آپ کے بعد کون کون سے صحیح کام کیے. اس کو نیچے کر دیا. جیسا کہ ترجمے سے معلوم ہوا ہوگا، یہ حضرت ابو الدرداء حکیم الامت کا سلمان فارسی کے نام پر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زاہد صحابہ میں سے تھے. عجیب و غریب ان کے حالات ہیں، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی. حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری ان کے ساتھ. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، اور اس میں ان کو چند نصیحتیں فرمائیں. یہاں سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خطوط کے ذریعے سے بھی نصیحتیں فرماتے تھے، یعنی زبانی بھی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت فرماتے تھے، اور بذریعہ خط و کاغذات بھی. خود احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گرامی نامے اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہیں. جس میں لوگوں کو نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر فقرہ نصیحت ہی نصیحت ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرات اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آپ کو باوجود اس علم و فضل کے اور باوجود اتنے اونچے مراتب ہونے کے نصیحت کا محتاج سمجھتے تھے، چاہتے تھے کہ ان کو نصیحت کی جائے. حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے رہتے تھے کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اس لیے دوسرے صحابہ کے نام بھی خط لکھتے رہتے تھے. تو اس گرامی نامے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نصیحتیں فرمائی ہیں. پہلی نصیحت یہ کہ اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت جانیے، اس کو ضائع نہ کیجیے. اس سے قبل کہ وہ آپ پہ عظمہ آ جائے جس کو مخلوق ٹال نہیں سکتی، یعنی موت. موت آئے گی تو کوئی ٹال نہیں سکے گا اسے، اور پھر یہ زندگی واپس نہیں مل سکے گی کسی بھی قیمت پر. اس لیے غنیمت سمجھی، صحت کو اور فراغت کو. مشکاة شریف کے کتاب الزکات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بڑے گھاٹے میں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسرے فراغت. وہ گھاٹے میں یوں ہیں کہ یہ دو نعمتیں اول تک لوگوں کو میسر نہیں آتی، ادھر کا کام ہے ادھر کا کام ہے دوسروں کام ہے مشغولیتیں اپنی بھلانی ہیں اور قائم کا اپنے آپ پہ چمٹا لی ہیں تو ان مصروفیتوں نے ہماری صحت اور فراغت کو غرق کر ڈالا ہے اور جس شخص کو صحت اور فراغت حاصل ہے اس کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمتیں ہیں. کاش میں دہلیز مشغلوں میں اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں ویسے وقت پاس کرتے ہیں وقت پاس کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی ان کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ ان بیچاروں کو پاس کرنا پڑتا ہے اور ترمذی شریف ہی کی ایک روایت مشکات میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تمیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کا قبل سقمیت اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی نظر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض دفعہ زوف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور نقل نماز پڑھنا جائز بھی ہے بیٹھ کر, لیکن میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ اب تو تیرا جی چاہتا ہے بیٹھ کر پڑھنے کو, کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ تو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے پڑھ سکے, پھر تجھ کو حسرت ہوگی کہ دیکھو میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, اس لیے اب تیرے پاس اتنی ہمت ہے کہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کیوں پڑھتا ہے. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ, کچھ کما سکتے ہو تو کما لو, روزے تمہارے ذمے ہیں ادا کر لو, بیمار ہو جاؤ گے پھر ادا نہیں کر سکو گے, نمازیں تمہارے ذمے ہیں لوٹا لو قضا کر لو ان کی, پھر بیمار ہو جاؤ گے تو وقتی نماز بھی ادا کرنی مشکل ہو جائے گی. تو ایک تو بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو, دوسرے یا فراغ کا قبل شغلک اپنی مشغولی سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو. اللہ کا شکر ہے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں, پھر پھنس جاؤ گے, تم فراغت ڈھونڈو گے نہیں ملے گی نہیں. وغنا کا قبل فقرک فقیر ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو, اللہ کا دیا ہے الحمدللہ کھاتی رہے ہیں, پھر فقیر ہو جاؤ گے, ہمیں رحم ہوتا ہے کہ ہم تو فقیر نہیں ہوں گے، بڑا ڈھیروں مال ہمارے پاس ہے، ملازمت بھی ہے، پنشن بھی ملے گی، کیسے فقیر ہو جائیں گے، ہو جاؤ گے، شبی ہو گئے ہیں، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے وہ سب کا سب چھین لیا جائے گا، خالی آپ چلتا کر دیں گے۔ وہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کا زمانے میں آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، قوا بھی کام کرتے ہیں، ہمت بھی ساتھ دیتی ہے، آدمی میں حوصلہ بھی ہوتا ہے، نشاط بھی ہوتا ہے، ولولہ اور جذبہ بھی ہوتا ہے، بڈھے ہونے کے بعد کوئی چیز بھی نہیں رہتی۔ کرنا چاہتا ہے تب بھی مشکل پیش آتی ہے، جوان آدمی ساری رات بھی کھڑا رہے اللہ کی عبادت میں تو اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، اور بوڑھا آدمی اس کے لیے تراویح کی نماز پڑھنی بھی مشکل، یہ گھٹنے اور یہ ٹانگیں درد کرنے لگتی ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، قرآن مجید نہیں سن سکتے۔ اسی طرح تمام اعمال میں جوانی کا زمانہ کام کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کا زمانہ تو ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہوتا ہے، یہاں تو یا تو اپنی جوانی کے زمانے کی پینشن کھائی جاتی ہے، یا پھر آل اولاد ہو تو وہ کما کے کھلاتی ہے، بڈھا چڑھا کیا کر سکتا ہے۔ لیکن شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جوانی کا زمانہ تو عیش و عشرت کا زمانہ ہے، یہ نفلیں پڑھنا، مسجد میں جانا، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنا، انسانوں کے پاس بیٹھنا، سنجیدگی کے کام کرنا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، یہ تو بڈھوں کا کام ہے۔ ہم اپنی جوانی کو لہو و لعب میں ضائع کرتے ہیں، اور بعض نوجوان غلط کاموں میں، غلط صحبتوں میں، غلط مجلسوں میں ضائع کرتے ہیں، جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اپنی غلط روی کی وجہ سے، تو حکیموں ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہیں علاج کرانے کے لیے، کبھی سر میں چکر، کبھی پیٹ میں درد، قبض، قوا صحیح نہیں رہے، ابھی تو تماشا دیکھا چاہیے، آگے ابھی کیا، بہرحال عام عادت یہ ہے کہ نوجوانوں کو نوجوانی میں، جوانوں کو جوانی میں خرمشتیاں سوجتی ہیں، اللہ کا نام کم سوجتا ہے، سمجھ لے یہ لیا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ خواہشات اور شہوانی جذبات ہمیں بے دریغ خرچ کرنے کے لیے دیے، یہ بے دریغ خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے، یہ حمام کا ایندھن دیا ہوا ہے تمہیں، اس کو جلا کے راکھ کر دو کہ کچھ بھی نہیں رہے گا پیچھے۔ بہرحال کسی نے اچھائی کرنی ہو اس کے لیے بھی، اور کسی نے اپنا نام عمل شیا کرنا ہو اس کے لیے بھی، جوانی کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردم، در جوانی توبہ کردم شیبہ پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیبہ ہے، پیغمبروں کا دستور ہے، طریقہ ہے. در جوانی توبہ کردم شیبہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڈھا ہونے کے بعد تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اب شکار ہوتا نہیں تو پرہیزگار بن گیا. گناہ سے بچنے کا مزہ تو اس وقت ہے جب کہ گناہ کر سکتے ہو. اور اگر گناہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا پرہیزگاری ہے؟ اندھا آدمی نہ محرموں کو نہیں دیکھتا، تو محرموں کو دیکھ سکتا ہے وہ؟ اندھا اگر محرموں کو نہیں دیکھتا تو اس کا کمال نہیں، اس سے بیچارہ معذور ہے. کمال تو یہ ہے کہ حکم الہی کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے آپ کو اندھا بنا لو، نہ محرموں کو نہ دیکھو، نظر اٹھے فوراً جھکا لو. دوست کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں، لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے شہوانی خیالات آتے ہیں، ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نفس کو آزاد کر دیا. اگر کوئی سلائی لے کر گرم کھڑا ہو اور کہا کہ اگر دیکھے تو پھر آنکھوں میں پھیر دوں گا، پھر بھی دیکھ کے دکھاؤ، پھر نامحرم کو دیکھ کر دکھاؤ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر نامحرموں کو دیکھو گے غلط نظر سے اور قصدن دیکھو گے، یا نظر پڑ گئی تو دیکھتے رہو گے، تو سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا گرم آنکھوں میں، گرم سلائیاں لگائی جائیں گی. دیکھو اللہ نے نظر تمہیں اس لیے دی تھی، نعمت گندے استعمال کے لیے. اللہ کی طرف سے جو سزا دی گئی ہے، رکھی گئی ہے، اگر وہ سامنے ہو اور اس پر یقین ہو تو پھر نظر پڑے گی نہیں، پڑے گی تو فوراً ہٹا لو گی. ہمارے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی صاحب نے لکھا کہ حضرت نامحرموں پر نظر پڑ جاتی ہے، پر میں روکو اختیاری چیز ہے، روکو اس کو. اس نے پھر لکھا کہ حضرت ہے تو اختیاری چیز، اپنے اختیار سے دیکھتا ہوں، لیکن کیا کروں پھر پڑ جاتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس موجود ہوں پھر بھی پڑے گی. اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ سننے آ گیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو کو چھپاتے ہیں سینے. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سامنے ہو پھر بھی پڑے گی. اور یہ عشق لڑانے والے اور نظر بازی کرنے والے کسی کام کا نہیں رہتے، بس اتنی ان کی اتنی اوقات ہیں، کسی بلند مقام پر نہیں پہنچتے، نہ دنیا میں نہ دین میں. اونچے مقام کو حاصل کرنے والے وہی ہیں جو مجاہدہ کریں، اپنی جوانی میں مجاہدہ کریں. اور مجاہدہ نام ہے نفس کو خواہشات سے روکنے کا، نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے دوڑاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ بلند مقام حاصل ہو جائے، دنیا کا یا دین کا، اور معاش کا یا معاد کا، اس دنیا کا یا عقبہ کا، نہیں کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہی ہے تمہارا قد، اتنا ہی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا ہمارے نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور ہم نے بھی یہی سمجھا تھا، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی ہما حکایت، دامن کا ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، ہمارا نام عمل جتنا سیاہ ہے ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں کیا کہیں. لیکن کہنے کی بات تو بہرحال کہی جاتی ہے، چاہے کہنے والا کیسا بھی ہو، کہ جوانی کا زمانہ اللہ تعالی نے کچھ کرنے کے لیے دیا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. خواہشات میں ضائع کرنا، مانگ پتی میں ضائع کرنا، لڑکیوں اور عورتوں کے پیچھے ضائع کرنا، شہوت کے پیچھے ضائع کرنا، اس کے لیے نہیں. کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ وہ سات آدمی جن کو عرش الہی کا سایہ دیا جائے گا، ان میں سے الامام العادل، عادل بادشاہ، عادل حاکم، اور دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے شاب النشأت فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی شروع سے نشو و نماز اس کا اللہ کی عبادت میں ہوا. بہرحال جوانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قدر کرنے والے بہت کم گھاتے میں ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے. مرنے کے بعد ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، کہہ سکیں گے لیکن نام عمل بھی نہیں لکھی جائے گی. اجر و ثواب جتنا ہے وہ سب کا سب اس زندگی کا ہے، اور بیداری کی حالت کا ہے. مرنے کے بعد تو پھر فصل کاٹنی ہے، جو فصل بوئی ہے وہ کاٹنی ہے. گندم بوئی ہے تو گندم کاٹنی ہے، اور جو بوئے ہیں تو جو کاٹنے ہیں. پھولوں کی کاشتکاری کی ہے تو پھول چننے ہیں، اور کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے چننے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. تو مرنے کے بعد کا زمانہ کمانے کا زمانہ نہیں ہے، کھانے کا زمانہ ہے. چاہے جزا کھاؤ چاہے سزا کھاؤ، چاہے میٹھا پھل کھاؤ یا چاہے کڑوا پھل کھاؤ، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. وہ تو زمانہ رحم قابل رحم زمانہ ہے، قابل رحم زمانہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور ارد گرد دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے بچائے. اور اگر اس کو کوئی ایصال ثواب کیا جائے تو وہ اس کے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوتا ہے. دنیا مافیا اس کو قیمت معلوم ہوگی دنیا مافیا کی, دنیا کی دولت کی قیمت اس کو معلوم ہوگی. مردے سے جا کے پوچھو کتنی قیمت ہے اس کی, دو کوڑی کی بھی نہیں ہے, نیگنی کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بھائی جان اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم پر وہ چیز نازل ہو کہ ساری مخلوق مل کر اس کو رد نہیں کر سکتی, یعنی موت کا وقت آئے. موت سے پہلے پہلے جو لمحات زندگی اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کی قدر جانو, ان کو غنیمت سمجھو. وقت بہت تھوڑا ہے, فرصت بہت کم ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکتے ہو سمیٹو, لیکن اس میں بھی اعتدال رہے, پاگل بھی نہ ہو جانا. واضح وظیفے کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں, یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے. اپنا تحمل, اپنی ہمت اور اپنی صحت کے مطابق کام کرو. آج رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے, ایک لقو من الاعمال ما تطیقون, چند کاموں کا اتنا بوجھ اٹھاؤ جن کی تم کو طاقت ہو. فإن اللہ تعالی لا یمل حتی تملو, کیونکہ اللہ تعالی نہیں اکتاتے ثواب دینے سے جب تک کہ تم خود نہ اکتا جاؤ. پر یہ ایک دوسرا موضوع ہے. پر ایک نصیحت تو یہ کہ لمحات زندگی کو غنیمت سمجھو, صحت کو اور فرصت کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یہ کہ بیمار کی دعا کو غنیمت جانو. بیماری کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, اسی طرح اگر کسی شخص کو صدمہ ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اکابر کا معمول تھا کہ بیماروں سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اور مصیبت زدہ لوگوں سے دعا کروایا کرتے, اپنے کہمان لیے دعا کرتے. وجہ یہ ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ تکلیف میں اور مصیبت میں آدمی کی انا کا برتن ٹوٹ جاتا ہے, شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. آدمی اپنی ابدیت پر آ جاتا ہے. یہ کبر, غرور, تعلی اور ہم چوما دیگر نیس کا سامان شکست ہو جاتا ہے. اور اللہ کے یہاں یہ ٹوٹے ہوئے دل بہت قیمتی ہیں. ایک حدیث میں ہے, انا عند المنتصرت قلوبهم لأجلی. یہ روایت تو اگرچہ کمزور ہے لیکن مضمون صحیح ہے. میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے. تو کوئی مظلوم ہو, کوئی مصیبت زدہ ہو, کوئی آفت رسیدہ ہو, کوئی صدمے میں مبتلا ہو, وہ شکست دل ہوتا ہے اور اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو, اس سے دعا کیا دبائے گی. اور تیسری نصیحت یہ کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ مسجدیں ہر نیک اور پرہیزگار آدمی کا گھر، اور جن کا گھر مسجدیں ہوں گھر میں دل لگا کرتا ہے، ان کا دل مسجد میں لگتا ہے، مجھے بھی یہ بیماری رہی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ اگر بستر کی جگہ بدل دی جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، اب تو میں تو تھوڑا بے حس ہو گیا ہوں، کافی خود اپنے گھر میں اگر بستر کی جگہ بدل دی جاتی تھی نیند نہیں آتی، آدمی ایک جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اپنا گھر جس میں رہائش ہو آدمی کی یہ اس کے مانوس ہونے کی جگہ ہے، تو مسجدوں کو گھر بنانے کا معنی کے معنی یہ ہے کہ جس طرح گھر میں دل لگتا ہے باہر دل نہیں لگتا، اس طرح ہمارا دل مسجد میں لگے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، مجھے اس بچے کی یاد بہت یاد آتی ہے بات، شروع شروع میں ریشن والے میں گیا تھا، میری اہلیہ ساتھ تھی، اکیلا کوٹھا ایک چھوٹا سا کوٹھڑا تھا، اب وہ بیچاری اکیلی تھی، میں پڑھانے کے لیے چلا جاتا تھا، میرے بھانجا تھا ساتھ، وہ ایک دن بڑی معصومی سے کہنے لگے کہ ممی جی آپ کا یہاں دل لگ جاتا ہے اس کوٹھڑے میں، اس نے کہا کہ بیٹا اگر ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا تو پھر کہاں لگے گا، بات بہت سمجھنے کی ہے، بیوی کا اگر شوہر کے گھر میں دل نہیں لگتا تو پھر کہاں لگے گا، بندے کا دل اگر اللہ کے گھر میں نہیں لگتا تو کہاں لگے گا، اور جس بیوی کا گھر یعنی شوہر کے گھر میں دل نہیں لگتا وہ بیوی کیسی ہے، جس بندے کا گھر جس بندے کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا وہ بندہ کیسا ہے، اپنے اپنا گھر اپنی مسجدوں کو بناؤ، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگاؤ اور مسجد والے اعمال میں لگاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جنت کی جگہ ہیں، ٹکڑے ہیں، مسجدیں تم تو ان کے فرش فروش کو دیکھتے ہو کہ وہ اچھا بنا ہوا، ہمارے گھر سے اچھی ہے، جگہ اچھی ہے، صاف ستھری ہے، یہ بات نہیں، یہ بات ہے اہل نظر کو نظر آتی ہے کہ باہر آگ جل رہی ہے اور باہر سے اندر آئے تو معلوم ہوا کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں آ گئے، یہ جنت کی جگہ ہیں، تو ان میں وہ راحت و سکون ملنا چاہیے مسلمان کو جو کہ جنت میں ملے گا، یہ دنیا میں جنت ہے، مسجد ہے دنیا میں جنت، لیکن یہاں آ کر کے بھی ہمارے پنجابیوں کی طرف باتیں نہ کرو. میں لاہور وغیرہ جاتا ہوں یا اپنے گاؤں میں جاتا ہوں, لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کی عادت ہے, مشہور میں باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی ان کے پاس بیٹھ کر کے تلاوت نہیں کر سکتا اور کوئی اپنے ذکر میں مشغول نہیں ہو سکتا, نماز میں مشغول نہیں ہو سکتا, باتیں کرتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں. میں آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب مسجد میں آوازیں سنتا ہوں, تو اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایزا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سناٹا ہونا چاہیے مسجد, سکون مسجد بھری ہوئی ہو لیکن سناٹا ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, قرآن کریم میں ہے, اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے خوف سے, بس نہیں سنے گا تو مگر کان میں بولنے کی آواز, کانا پھونسی. کانا پھونسی جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی آہستہ سے کسی کے کان میں بات کہے کہ دوسرا نہ سنے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منظر کھینچ رہے ہیں, اولین و آخرین جمع ہوں گے, لیکن ایسا سناٹا ہوگا کہ کوئی نہیں بولے گا, کیوں ہی نہیں کرے گا, کیونکہ عظمت و جلال الہی کا روب ہوگا. اور اسی طرح مساجد بھی اللہ کا گھر ہیں, یہاں بھی عظمت و جلال الہی کا روب ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی خاص دربار میں آئے ہوئے, کھل کر کے باتیں نہ کریں. عدالت میں اگر کوئی نعرہ بازی کرنے لگے یا کوئی ایسی بات کرنے لگے تو جج تک توڑ دیتا توہین عدالت. جسٹس منیر نے انکوائری عدالت تھی نا, اس کی وہ جو فراد کیا تھا, عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کا دھیان ہوا, اس جج نے پوچھا کہ آپ غلام احمد کو کافر کہتے ہیں, اس پر کافر کہنا جرم تھا, اس پر 6 مہینے کی سزا تھی. شاہ جی نے کہا غلام احمد مدعی نبوت ہے اور میں مدعی نبوت کو پہلے بھی کافر کہتا تھا, اب بھی کہتا ہوں, آئندہ کہتا رہوں گا. شاہ جی کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے سمجھا کہ شاید آرام باغ کے پنڈال کا جلسہ ہے. شاہ جی نے یہ فکر کہا تو بے اختیار کہنے لگے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر گونج سے گونج اٹھی عدالت. جسر منیر جل کر کوئلہ ہو گیا, کہنے لگا توہین عدالت. شاہ جی نے فرمایا توہین رسالت, چپ ہو گیا. کہیں کہ یہاں توہین عدالت جرم ہے, توہین رسالت جرم نہیں. یہ میرے پر پرچایا ہوا ہے, آپ نے اخبار پڑھا ہوگا, ایک خنزیر ہے قمر ادریس, خنزیر ابن خنزیر, وہ پہلے یہاں ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا تھا, پھر کمشنر لگا دیا گیا, پھر اور بہت سے عہدوں پر رہا, مسلمانوں کے مطالبے پر اس کو ہٹا دیا گیا تھا. لیکن اب ممتاز بھٹو صاحب نے اس کو سندھ پر پھر مسلط کر دیا ہے. مرزا طاہر اس جماعت کا امام ہے, قادیانیوں کا, ان کے عقائد تو جو کچھ بھی ہیں تمہیں معلوم ہی ہے. لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں. اس وقت متحدہ ہندوستان تھا, اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. مرزا طاہر بھگوڑا یہاں سے بھاگ گیا, اس کے ہر خطبے میں پاکستان کو گالی دی جاتی ہے. ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے. کوئی موقع نہیں چوکنے دیتا وہ, جس میں پاکستان کو, پاکستان کے حکمرانوں کو, پاکستان کے علماء کو اور پاکستان کے عوام کو گالی نہ دی گئی. اور بدبخت سے نیچے کا لفظ اس کے نزدیک کوئی لفظ ہی نہیں ہے, ہلکا پھلکا لفظ اس کا بدبخت ہے. یہ بدبخت ملا یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو آج کل اپنے کیفر کردار میں مبتلا ہے, ہم تو ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتے, جان بوجھ کر لایانی باتیں. یہ اس کو فزکس میں مشترکہ انعام دیا تھا تین آدمیوں کے ساتھ, نوبل انعام دیا تھا سود کا, غدار پاکستان کے نام سے اس پر میں نے رسالہ لکھا تھا, وہ اس کو ملاحظہ فرما دیجیے. اس لیے یہ کہہ کر احتجاج کرتے, جب یہ بھٹو کے زمانے میں آئینی ترمیم ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, تو اس نے یہ مشیر تھا بھٹو کا, اس نے یہ کہہ کر استعفی دیا کہ میں اس ملعون زمین میں نہیں رہنا چاہتا. یہ قمر ادریس اور اس کی جماعت کے تمام لوگ اس سرزمین کو ملعون سمجھتے ہیں, اور ان ملعونوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ تمام وزیروں سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. آئین کہتا ہے یہ غیر مسلم ہیں. کیا قمر ادریس نے یہ کہا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں؟ جو ہمارے آئین کو نہیں مانتے ان کو ماشاءاللہ وزیر بنا دیا گیا ہے. ہم نے صدر مملکت کو بھی تار دیے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہاں بھی تار دیے ہیں, اور یہ اسی قسم سے کا احتجاج ہے. مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود قمر ادریس کو برطرف کیے جانے کے بجائے سندھ کابینہ نے سب سے زیادہ اہم اور حساس محکمے دے کر تاریخ پاکستان میں قادیانی نوازی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے. مسلمانوں کا یہ اجتماع یہ سمجھنے میں حق بجانے لگا کہ نگران حکومت قادیانی اور یہودی لادی کی شے پر ملکی حالات کو خراب کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اس لیے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پھر فوراً قادیانی وزیر کو برطرف کر کے یہ احمقانہ فیصلہ کرنے والے افراد کے خلاف فی الفور کاروائی کی جائے. آپ متفق ہیں اس پہ؟ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے. لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کراچی سے خیبر تک اور لاڑکانہ سے لیاری تک بے نظیر کے جانے پر مجھے لوگوں نے کہا مٹھائی کھلاؤ، میرے رفیقوں نے دوستوں نے کہا مٹھائی کھلاؤ، میں نے کہا میری تشویش میں اضافہ ہو گیا، مٹھائی کس چیز کی کھلاؤ؟ گاؤ آمد، گاؤ رکھ خر آمد، گائے چلی گئی گدا آ گیا، جب تک تمہارے اعمال نہیں بدلیں گے تمہارے حکمران نہیں بدلیں گے، بلکہ بدتر سے بدتر آئیں گے، اور جب تک تمہارے حکمران نہیں بدلیں گے تمہاری قسمت نہیں بدلے گی۔ اب دیر دیر اس میں درخواست دے رہی ہے، اور ساتھ ہی تان عورتوں کا سامان تانا دینا، تانے بھی دے رہی ہے عورتوں کی طرح، کہ دیکھوں گی کہ پنجابی اور سندھی میں فرق کرتا ہے یا نہیں۔ جناب شور سے چھوڑتی ہے، کبھی اپنے مقرر کیے ہوئے صدر پر طنز کرتی ہے، کبھی عدلیہ پر طنز کرتی ہے، کبھی فوج کے سپاہ سالار پر طنز کرتی ہے۔ یہ تو اس کی قیمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رذالت کی آخری حد ہے، اس سے زیادہ آدمی رذیل نہیں ہو سکتا۔ یہ وزیر اعظم رہی تھی، اس لغاری نے یا دوسرے لوگوں نے اس کو وزیر بنایا ہوا تھا، بمائے مولانا فضل الرحمان کے اور بمائے مولانا اعظم طارق کے۔ مولوی بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اب وہ چلی گئی، اس کا تو انجام جو ہوگا ہوگا، اللہ جانتا بہتر۔ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ یہ اپنا پیمانہ بھر رہی ہے اور اس کا انجام اس کے بعد جیسا ہوگا، میں پہلے کہا کرتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون آ رہے ہیں؟ باہر کا میں مرکز کی حکومت کو بھی اور ممتاز بھٹو کی صوبائی حکومت کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت مجلس تحفظ ختم نبوت کا نمائندہ ہونے کے، کہ تمہیں اگر تمہارا حافظہ کمزور ہے تو کسی سے پوچھ لو، سن 53 کی تاریخ کیوں چلی تھی، سن 74 کی تاریخ کیوں چلی تھی، سن 84 کی کیوں چلی تھی، پر اب 3 سال کی تاخیر ہو گئی، سن 94 میں تاریخ چلنی چاہیے تھی، 97 آ گیا، ختم ہو رہا ہے نا، 96 ختم ہو رہا ہے، یہ 10 سال کے بعد قادیانی کو شرط کیا کرتے ہیں، اب 10 سال کے بعد ان کی چھپائی ہوا کرتی ہے۔ سر ظفر اللہ کی وجہ سے خواجہ ناظم الدین حاجی نمازی اور تاجر گزار کا جو انجام ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ فاروق لغاری صاحب تم بھی حاجی نوازی ہو، سنا تم بھی تہجد گزار ہو، بڑے شریف آدمی ہیں، لانت ایسی شرافت پر جو مرزائیت کو قبول کرتی ہے، لانت ایسے نماز اور روزے پر۔ میں فاروق لغاری کو بھی، ممتاز بھٹو کو بھی، معراج خالد کو بھی، جو قادیانی مرتدوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو مرتد اور بےایمان سمجھتا ہوں، مجھے گرفتار کرو، تھانہ سامنے ہے، میں سب کو ملعون سمجھتا ہوں، مجھے نہ فاروق لغاری سے دلچسپی ہے نہ بے نظیر سے، نہ فلاں پارٹی سے اور نہ فلاں پارٹی سے، مجھے صرف ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دلچسپی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل نہ کرو، اس امت پر رحم کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تو کسی سے سیکھ لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
شہید اسلام .com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔
www.shahideislam.com